میت کو قبر میں کیسے داخل کیا جائے؟ حارث انہوں نے وصیت کی عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ تم پڑھانا. کہاں مر گئے، نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں جب داخل کیا تو پاؤں کی جانب سے داخل کیا، یعنی قبر بنائی جاتی ہے تو معروف ہے ایک طرف سر رہتا ہے ایک طرف پاؤں. جس طرف سر ہوگا داخل اس طرف سے نہیں کرنا ہے، جس طرف اس کو رکھتے وقت یا مردے کو قبر میں ہونے کے بعد پاؤں جس طرف ہوتا ہے داخل اس طرف سے کریں گے، پہلے سر اس طرف سے داخل کریں گے پھر اس کے بعد آگے تک لے جائیں گے. تو قبر میں داخل ہونے کے اعتبار سے انسان کا سر پہلے داخل ہوگا، پاؤں بعد میں داخل ہوگا. اب جب رکھ دیں گے تو سر اس طرف سے داخل ہو جائے گا اور سر کی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے، داخل ہوئی ہے تو پاؤں کی طرف سے. تو مردے کو قبر میں کس طرف سے داخل کیا جائے گا؟ پاؤں کی طرف سے، جہاں پر اس کا پاؤں رہے گا اس طرف سے اس کا سر داخل کریں گے. اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو قوی کہا ہے. مردے کو قبر میں دائیں پہلو لٹائیں گے اور اس کا چہرہ، ظاہر سی بات ہے دائیں پہلو ہوگا تو قبلے کی جانب ہو جائے گا. اور رکھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ، دونوں ثابت ہے. مطلب اللہ کے نام پر میں اس کو رکھ رہا ہوں اور سنت طریقے کے مطابق، ایک طریقہ اللہ نے بنایا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس طریقے کے مطابق رکھ رہا ہوں. اس حدیث کو نقل کیا ہے امام ابو داؤد نے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں اس کو صحیح کہا ہے. دعا کون پڑھے گا؟ جو رکھ رہا ہے وہ پڑھے گا، جو دائیں بائیں کھڑا وہ نہیں پڑھے گا، رکھنے والا پڑھے گا. آج کل ایک دعا چلی ہوئی ہے کہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو سب لوگ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، پہلا ڈالا تو، دوسرا ڈالا تو فی انویزکم، تیسرا ڈالا و منہا نخرجکم تارۃ اخرى. نمبر ایک، اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس میں تین راوی ضعیف ہیں. ایک وہ ہے جو ثقہ راویوں سے موضوع حدیث نقل کیا کرتا تھا، خود سے بنا کے ثقہ کی جانب منسوب کر دیتا تھا. ایک وہ ہے جو ضعیف ہے اور اس کے اوپر جو وہ بھی ضعیف ہے، تین لگاتار ایک ساتھ ضعیف ہے. ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں کسی سند میں آئے تو حدیث کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں. اپنے جو اپنے پاکٹ سے نکال کے ان لوگوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بیان کیا. اور تعجب نہیں کرنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کچھ لوگ آئیں گے مجھ پر جھوٹ بولیں گے، کہیں گے یہ نبی نے فرمایا، وہ نبی کا قول نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کی پیشن گوئی سچ ہونی تھی، لوگوں نے بنایا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے دور تک واسطہ نہیں. تو جو لوگ جس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، نمبر ایک وہ حدیث نصرت احمد کی ہے، اس میں عبید اللہ ابن زہر، علی ابن عزیز اور القاسم نام کے تین راوی ہیں. عبید اللہ ابن زہر کے بارے میں ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ثقہ سے موضوعات حدیثیں روایت کرتا تھا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ حد درجہ ضعیف ہے اگر موضوع نہیں کہا جائے تو. دوسری بات، حدیث میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ مٹی دیتے وقت ایسا کہنا ہے، ایک تو ضعیف ہے، حد درجہ ضعیف ہے، اور کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ مٹی دیتے وقت یہ کرنا یہ کہنا ہے. اس میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رکھا گیا, لوگوں نے رکھا, تب ایسا یہ پڑا گیا. کب؟ میت کو قبر میں اتارتے وقت پڑا گیا, نہ کہ مٹی دیتے وقت. ہر سنی ہوئی چیز صحیح ہو ضروری نہیں ہے, بلکہ اکثر غلط چیزیں پھیل جاتی ہیں, اس لیے غلط چیزوں کے پھیلنے کو اردو میں افواہ کہا جاتا ہے. افواہ یہ فاہ کی جمع ہے, ہونٹ کے معنی میں آتا ہے, منہ کے معنی میں آتا ہے, مطلب بہت سارے منہ سے یہ باتیں سنی گئی ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو غلط چیزیں جن کو افواہ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں سے سنیے گا, بہت مشہور ہوں گی افواہ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر افواہ حقیقت ہو. دیکھا جائے گا کتاب و سنت سے جو میچ کرے گا اس کو لیں گے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑ دیں گے. ہم نے دیکھا نمبر ایک حدیث صحیح نہیں ہے, نمبر دو حدیث میں وہ بات ہے ہی نہیں جس جو تم لوگ عمل کرتے ہو. تم لوگ تب رکھتے ہو جب پوری مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور لوگ مٹی ڈالتے ہیں. حدیث میں اس کے لیے دلیل دکھا دو, کوئی ضعیف ہی حدیث لا کر دکھا دو کہ اس میں مٹی رکھتے وقت تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھتے وقت ایسا پڑھاؤ, پہلے میں منہا خلقناکم, دوسرے میں نعیدکم ومنہ نعیدکم آتی سے ومنہ نخرجکم تارۃ اخرى. ایک ضعیف حدیث. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بدعت کیا ان سے اللہ رب العالمین نے سنت کا طریقہ چھین لیا. بعض تابعین کہتے ہیں کہ بدعت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے, کہا کہ جب کوئی بدعت آئے گی تو اس کے مقابلے میں جو سنت ہوگی اس کی جگہ پر وہ اٹھا لی جائے گی, اسے اللہ اس کو اس سنت پہ عمل کی توفیق نہیں دے گا. تو بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ پڑھیں. الحمدللہ ہم نے اس سنت کو زندہ کیا. ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس دین سے ہر اس چیز کو جو غلط طریقے سے دین میں لوگوں نے شامل کی یا کرنے کی کوششیں کی ہم انشاءاللہ اس کو ہٹائیں گے. ہم نے ہٹایا ہے. ہمارے یہاں ذات کی پیروی نہیں ہوتی, ہمارے یہاں بات کی پیروی ہوتی ہے, اور بات چلے گی دین میں تو صرف ایک کی, رب کی چلے گی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اور جس طرح قرآن رب کا نازل کردہ کلام ہے, اسی طرح سے حدیث رب کا نازل کردہ پیغام ہے, کوئی فرق نہیں. عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے, اور ہم نے دونوں کی حفاظت کی ہے. تو ہم نے کہا کہ مسکین لوگ جنہوں نے ایک تو ضعیف اور موضوع قسم کی احادیث سے دلیل پکڑی, اور دوسرا اس حدیث میں وہ بات ہی نہیں ہے جو وہاں لا رہے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں, دور سے واسطہ نہیں ہے. اور اس پر ایک باضابطہ تحقیق کے ساتھ اردو میں ایک مضمون ہے, جن کو چاہیے وہ انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں. آخری بات کہ جب مٹی ڈال دی جائے, اور سنت ہے کہ تین ہاتھ ڈالا جائے, دونوں ہاتھوں کو ملا کر تین مرتبہ ڈالی جائے مٹی. آخری چیز قبر کو برابر کر کے ایک شبل بالشت اونچی کریں گے, اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیں گے علامت کے طور پر, یا اینٹ رکھ دیں گے کوئی بھی ایسی چھوٹی سی چیز جو علامت کے طور پر ہو، تختی نہیں لگائیں گے، کیونکہ تختی کا لگانا اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر لگایا جاتا، اگر ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبر پر لگایا جاتا، اور کوئی اس لائق نہیں کہ ان کے عمل کو دلیل بنایا جائے. جس کا عمل دلیل بن سکتا تھا اللہ رب العالمین نے کروا کے دکھا دیا کہ کس طرح سے ان کی قبر ہے اور کیسی ہے. اور آخری بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کرے کہ سنو، میری تجہیز و تکفین ہوگی تو صرف اور صرف سنت کے مطابق ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوگی. کرنا صحیح عالم کو بلا کر کتاب و سنت کے مطابق، ہر ایک عمل کو کرنے سے پہلے دلیل مانگنا، اس کے بعد عمل کروانا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے لیے جو شرطیں بنائی ہیں ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اگر ہم مرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے، یقین مانیے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمارے لوگوں کو توفیق دے گا کہ وہ ہم کو سنت کے مطابق دفن کریں گے، اور اس وصیت کی توفیق کسی کو نہیں مل سکتی سوائے اس کے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیو، ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مطابق کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جس کی دلیل قرآن یا حدیث سے نہیں دی گئی. ہم نے سنت طریقے کے مطابق جنازے کے احکام و مسائل کو مختصر طریقے سے سنا اور سمجھا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ تطبیق دوسرے کے اوپر کریں، کوئی مر جائے تو ہم اس کے اوپر یہ سنتیں فٹ کرتے رہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کا ابھی تک کا ایک لمحہ سنت کے خلاف گزارا ہے تو آج سے سنت کے مطابق ہم چلیں. اس لیے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان باندھا، لوگوں نے اللہ کے اوپر آواز لگائی، لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا کرنا چاہا. اللہ نے کہا کہ مجھ تک پہنچنے کا، میری رضامندی کا، مجھے خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ اسلام کا طریقہ ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، تم سب کے لیے ایک طریقہ بنایا ہے جس سے مجھے راضی کرو، اسلام کا طریقہ اختیار کر لو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اور اسلام کا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. اب کوئی بات، اب کوئی عمل، اب کوئی پیغام دنیا کا کوئی بھی شخص کہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اس بات پر ضد کرتا ہے کہ وہ دین ہے جس کو نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل نہیں ادھورا نازل کیا تھا جس کو ہم نے ایک طریقہ بنا کے مکمل کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی نہیں, ہمارا بھی طریقہ ہے جس سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اور رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن و حدیث کافی نہیں ہے, ہماری عقل بھی اس کے لیے محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں نے کہا نہیں لیکن یہ کیا. ہم نے کہا کہ ہمارا دین قرآن حدیث میں بند ہے, جو اس کو بند کر کے رکھے گا اس کو دین نہیں ملے گا, جو اس کو کھول کے دیکھے گا دین اس کو ملے گا. اور ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہم میں سے جس کسی کو بھی اس کو سننے کی یا بیٹھنے کی توفیق دی ہے, آج سے ہم کتاب و سنت کو کھول کر دین دیکھیں گے, بند کر کے دین نہیں دیکھیں گے. اور انشاءاللہ جب تک اللہ رب العالمین نے حیات رکھی تب تک ہم دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے, دین کا علم صحیح حاصل کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول کر, ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تو ان کو معاف کر. اے اللہ یقیناً ہم خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, تو مغفرت اور رحمت والا ہے, تو تجھے تیری رحمت تیری مغفرت کا واسطہ کہ تو ہم تمام لوگوں کو بخش دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر, صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھ, اور جب موت دے تو ایمان پر موت ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک درس رکھا گیا ہے جس کا عنوان جن جادو اور اس کا علاج, اور اس کے لیے پردے کے بھی پردے کا انتظام ہے. کل ان شاء اللہ بعد نماز مغرب شیخ فیاض افطاری حفیظ اللہ کی درس ہوگی ان شاء اللہ. اور اگر کسی بھائی کو موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پوچھ
سکتے ہیں.
40 قدم کے سلسلے میں حدیث ہے کہ جب کوئی مردہ کو دفن کر کے اس کے 40 قدم آ جاتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں. صحیح ہے. کوئی دعا ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی ڈالتے وقت. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو مٹی ڈالتے تھے, 3 ہاتھ. کوئی دعا ثابت نہیں ہے. بسم اللہ بھی بولنا نہیں ہے, کچھ بھی بولنا نہیں ہے. صرف رکھتے وقت میت کو دفن کرتے وقت جب قبر میں اتاریں گے تب بسم اللہ وعلی ملتی یا وعلی سنت رسول اللہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ مٹی دیتے وقت کوئی دعا ثابت نہیں ہے, نہیں بسم اللہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور.
السلام علیکم. سوال ہے کوئی پانی میں بہ گئے اور ان کو دفن کفن قبر نصیب نہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سوال جواب کا.
کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ کہیں آگ لگ گئی باڈی مکمل جل گئی, یا سیلاب میں بہہ گئے, یا پھر اس کو مکمل طریقے سے جانور نے کھا لیا, ملا ہی نہیں, دفن اس کو نہیں کر پائے, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اس کے عمل کے حساب سے, یا تو اگر نیک ہے تو نعمتیں دے گا قبر جیسے قبر میں ملتی ہے, ویسے ہی اگر برا ہے تو اس کو برائی بھی ملے گی, جو شر ہوگا جو عذاب وہ بھی اس کو ملے گا, چاہے وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہیں کیا جائے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, قبر میں دفن کیا جائے نہیں کیا جائے اس کو عذاب یا پھر جو انعام ہوتا ہے وہ ملتا رہے گا. دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں کہ اس کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا معاملہ ہے. اگر ایسا شخص ہے تو ہم اس کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی تھی نجاشی کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا مطلب خبر دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے بھائی ایک ایسی سرزمین میں مرے ہیں جو تمہاری سرزمین نہیں ہے, یعنی کفار کی سرزمین ہے, تو جاؤ چلو اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہو تو اس کے اوپر غائبانہ پڑھ سکتے ہیں. جی میں نے بیان کیا کہ جنازہ لے کر جاتے وقت کچھ پڑھنا بدعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار, جنازہ کے جب پیچھے چلو تو نہیں آوازیں بلند کرو اور نہیں کوئی آگ واگ جلاؤ. اور ایک منٹ, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنازے کی اتباع کرتے تھے, ہم کو کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ کوئی ذکر پڑھتے تھے یا کچھ کہتے تھے. الحمدللہ اس کا بیان آیا ہے اور طریقہ یقیناً ذہن سے نکل گیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے یاد دلا دیا. جنازے کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا آخری اور زیادہ, چار تکبیریں کہنے کا, اس سے زیادہ بھی ثابت ہے لیکن ہم اس کے سلسلے میں بات نہیں کریں گے اس لیے کہ اس سے زیادہ ابھی عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن اگر کوئی چاہے کرنا تو کر سکتا ہے. چار تکبیریں کہتے ہیں. پہلی تکبیر میں کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تو زور سے سورہ فاتحہ پڑھی. نماز کے بعد لوگوں کو کہا کہ میں نے اس لیے زور سے پڑھی تاکہ تم لوگ جان لو کہ اس کا پڑھنا سنت ہے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور اسی طرح نسائی آپ دوسری جگہ کی حدیث ہے کہ اس میں مینشن ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی خاموشی کے ساتھ دھیرے. تو دونوں سنت ہے, دھیرے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے, کوئی اگر زور سے چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن زیادہ افضل دھیرے پڑھنا ہے. دوسری تکبیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کریں گے اور دعاؤں میں چار دعائیں ثابت ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کافی ہے. عام طور سے ہم لوگوں کو جو یاد ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, یہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو کافی ہے. اور اگر اور بھی کوئی مغفرت کی اس کے لیے دعا کرنا چاہے تو جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو چاہے دعا کرے, تو کر سکتا ہے. اس کے بعد جو بھی دعائیں اس کو یاد ہیں جیسے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا, یہ دعا کر سکتے ہیں. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا. سلام پھیرنے میں دو طرح کی حدیثیں, ایک طرف سلام پھیرنے کا, ایک دونوں طرف سلام پھیرنے کا, اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کو ذکر کیا, دونوں مسئلے کو ذکر کیا. پہلے دو سلام کی بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ویسے ہی سلام پھیرتے تھے جیسے نماز میں پھیرتے ہیں. اور نماز میں کتنا سلام پھیرا جاتا ہے؟ دو. دوسری حدیث ہے جس کو غالباً بیہقی نے نقل کیا ہے, البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی حسن کہا ہے, کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جنازے میں تو ایک طرف سلام پھیرتے, صرف ایک سلام, اس میں لفظ متعین ہے, ایک سلام پھیرتے تھے. اور یہ حدیث کئی ایک طرح سے ہے, اس پر کئی ایک صحابی کا عمل بھی ثابت ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے جیسا کہ مکہ اور مدینہ میں الحمدللہ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی دونوں طرف پھیرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے, وہ بھی صحیح ہے, سنت ہے. تو جنازے کی نماز کی یہ مختصر کیفیت ہے. اور ایک اور تنبیہ کر دوں کہ جنازے کی نماز میں ثنا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا کے سلسلے میں ایک ضعیف حدیث وارد ہوئی ہے, صحیح نہیں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سنا پڑھیں گے ثابت نہیں ہے, اس کو پڑھنے کا کہتے ہیں, اور سورہ فاتحہ ثابت ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. یہ یقیناً ایک تعجب خیز بات ہے کہ ایک ثابت شدہ چیز کو غیر ثابت کہا جائے اور غیر ثابت چیز کو ثابت کہا جائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے. ایک منٹ جی.
غسل میں کئی وہ غسل نہیں آدمی دے سکتے
جتنے آدمی سے ممکن ہو. آدمی کی تعین نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دو آدمی, تین آدمی, چار آدمی, جتنا اس کو غسل دے سکتے ہیں اتنا غسل دیں گے. جی اس سے پہلے اور کوئی سوال ہے؟ ایک منٹ, تھوڑا لمبا ہے. اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ جنازے کی تکبیرات میں رفع الیدین ہے کہ نہیں. زیادہ صحیح یہ ہے کہ جنازے کی تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں کئی ایک ضعیف احادیث آئی ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کو ترک کی وجہ سے حسن کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کہتے تو اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, یا پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے, یا بعض روایت میں کہ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترک کی وجہ سے حسن کہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے ہر تکبیر کے ساتھ سوائے پہلی تکبیر کے. لیکن اگر کوئی بعض صحابہ کے عمل کی وجہ سے یا بعض احادیث ہے کہ رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوتی ہیں یعنی قیام کی حالت میں اس کے ساتھ رفع الیدین کریں گے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ہم اس پہ تشدد نہیں کریں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے. واللہ اعلم. ایک منٹ, کیا دعا؟ دعا بعض تابعین, بعض صحابہ یا تابعین سے مروی ہے بچے کی الگ, سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. وہی دعا پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, تمام مردوں کے لیے. بے نمازی کا نماز جنازہ, اس سوال کی بنیاد اس جواب پر ہوگی کہ بے نمازی مسلمانوں میں ہے یا نہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے. دوسری بات, ہم جس چیز کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں دلائل کی روشنی میں, ہم یہ مانتے ہیں کہ بے نمازی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس, اور چھوڑنے پر ہمیشگی کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں, جن میں سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ, کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے. اب اگر رکاوٹ ختم ہو گئی تو ایمان کفر میں چلا گیا. اور دوسری حدیث میں, ترمذی کی حدیث میں زیادہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فمن ترکھا فقد کفر, جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. مسند احمد کی حدیث ہے, سند میں اختلاف ہے, بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے. انشاءاللہ یہ حدیث علی الاقل اس کی سند جید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جو کوئی اس پر محافظت برتے گا, برابر پڑھتا رہے گا, ایسے شخص کے لیے نماز نور ہے, نجات کا سبب ہے اور دلیل ہے, یعنی رہنما ہے. اور جو اس پر محافظت نہیں برتے گا, نماز نہیں اس کے لیے روشنی ہے, نہیں اس کے لیے رہنما ہے, نہیں اس کے لیے نجات کا سبب ہے. اور قیامت کے دن ایسا شخص فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ فرعون کہاں ہوگا اور کتنے دنوں کے لیے ہوگا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے، میں اسے پہلے ایک مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہے، مطلب جس نے عرفہ میں وقوف نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوا، یہی مطلب ہے. یعنی کوئی ایک عمل ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے، اس چیز کے ہونے سے وہ عمل موجود ہوتا ہے، نہ ہونے سے وہ عمل ختم. اس کا مطلب وہ عمل اس چیز کے لیے اصل ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ چیز ختم ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. ایمان کو برباد نہیں کرے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نماز ہے، اللہ تمہاری نماز کو برباد نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا وقوف عرفہ نہیں اس کا حج نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان کیا کہ جب بنی اسرائیل میں نیک لوگ گزر گئے انبیاء اور صدیق ان کے بعد، تو کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے شہوات کی پیروی کی نماز کو ضائع کیا. ان قریب وہ لوگ ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، یا غی جہنم کا ایک تپتا ہے اس میں ڈالے جائیں گے، ایک وادی ہے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا. اور توبہ کے بعد ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، تب پھر ایمان لانے کی بات ہے، ورنہ صرف توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایمان کی شرط نہیں لگائی جاتی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون میں بیان کیا کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ویل ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور نماز کو دوسروں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ویل جہنم میں ایک جگہ ہے جس میں کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے. اور ویل جہنم کا بہت خطرناک جہنم کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ غفلت برتتے ہیں نماز سے، وہ جہنم کے اس طبقے میں ہوں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی برابر ہی ہو جائیں گے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سستی کرتا ہے، صرف وقت ہے بے وقت سے پڑھتا ہے، یا جماعت سے نہیں پڑھتا ہے. اللہ نے ایسے کے بارے میں کہا کہ جہنم میں ہوں گے، اور جو نماز مکمل طریقے سے نہیں پڑھتا وہ بھی اس کے برابر ہو جائے گا. عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کوئی نماز کو ہمیشہ چھوڑتا ہے، ایسا شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب آئیے ایسے شخص کی نماز جنازہ. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تین رسائل لکھے ہیں نماز کے اوپر، ان میں نمازیوں کے حکم کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اور کہا کہ ایسے شخص کو نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہیں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر شوہر بے نمازی یا بیوی نمازی ہے تو دونوں میں جدائی ہو جائے گی. بہت خطرناک معاملہ ہے، لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے چھوڑنے پر قارون اور فرعون کے ساتھ رہنے کی بات کہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے چھوڑنے پر کہا کہ پھر کفر میں داخل ہو گیا, کافر ہو گیا, ہم اسی کام کو چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اسی لیے نماز کو چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے, اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جواب تیار کرنا چاہیے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرعون کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ اعلم. السلام علیکم.
نماز بھی پڑھتا ہے, شرک بھی کرتا ہے, تو اس وقت قوم کے بعد نمازا پڑھ سکتے ہیں؟
شرک کا ٹاپک
ایسا کیوں مجاز کر سکتے؟
میں سمجھ گیا, کیونکہ ہم لوگ اس کی پڑھائی کرتے ہیں تو ہم لوگ شرک سے سب کچھ سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ ان سوالات کے جواب سے پہلے ایک آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ ہم یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے, ہم یہ سوال کریں کہ ان کو اللہ رب العالمین کی توحید کیسے سمجھائیں. میں اپنے معاشرے کی بات کہتا ہوں, ہم میں سے جب کسی کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دیتا ہے تو دوسرے کو ایسے حقیر نظر سے دیکھتا ہے جیسے وہ آدمی ابو جہل سے بڑا کافر ہو. اور ایمان لانے کے بعد یا ہدایت ملنے کے بعد کسی کو حقارت سے دیکھنا تکبر ہے. اللہ رب العالمین متکبر کو ہدایت پر قائم نہیں رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یبنون علیک ان اسلموا, اللہ نے اگر اسلام کی ہدایت دے دی, مسلمان بنا دیا تو احسان جتاتے ہو, مطلب دوسروں پر تکبر کرتے ہو, فخر کرتے ہو کہ ہم مومن ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر مت احسان جتاؤ, اللہ نے احسان کیا ان کے احسان کا خیال رکھو. اور احسان کے یا نعمت کے شکر میں سے یہ آتا ہے کہ کوئی جب کسی ایسے شخص کو دیکھے جو شرک میں ہے تو اپنے لیے دعا کرے کہ الحمدللہ الذی عافانی, جو ہم دعا پڑھتے ہیں کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ کوئی شرک کر رہا ہے؟ تو ہم کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے یا ہم کو تکبر کرنا چاہیے؟ اور ہم تعریف نہیں کرتے ہیں بلکہ تکبر کرتے ہیں. اور جب ہدایت پر تکبر ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو گمراہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے روز پانچ وقت کی نمازوں میں 17 رکعت میں لازمی طور سے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہدایت کی طلب ہے, کیونکہ اس میں تکبر سے علاج ہے کہ اے اللہ ہم جتنا بھی عمل کریں اچھا, جتنے بھی ہدایت پر ہوں, ہم موت تک تو اے اللہ آپ کے محتاج ہیں. یہ اس میں تعین ہے, یہ اس میں ایک ہدایت ہے. تو جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں, پھر ایسے شخص کے لیے دعا کریں, اور پھر ان کو جا کر سمجھائیں. نہیں سمجھتا ہے, فتویٰ لگانا ہمارا کام نہیں ہے, فتویٰ لگانا بڑے علماء کا کام ہے, مسئلہ ان کے لیے چھوڑ دیجئے, آپ اپنا عمل کرتے رہیے. اس کے بعد ہے آخری کا مسئلہ آتا ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھنا یا نہ پڑھنا. اگر نہ پڑھنے سے فتنہ ہوگا تو آپ دیکھیے, کیونکہ آپ نہیں کسی کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں مسلم ہے, یہ بڑے علماء کا کام ہے. تو آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ لازم نہیں کیا, اور جب آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے, آپ نے اس کو ابھی کافر نہیں کہا ہے, تو تو آپ اس کے ساتھ ابھی اسلامی سلوک کریں گے، سوائے اس شخص کے جس کے اوپر علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایسا شخص مشرک ہے، ایسا شخص شرک کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے اوپر نہیں پڑیں گے. اور کون ہے کون نہیں ہے یہ ہم اور آپ نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ علماء کر سکتے. اسی لیے ان سوالات سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، علماء کے لیے ان سوالات کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے. جو اس سلسلے میں حدیث وارد ہوئی ہے سورہ یاسین کے پڑھنے کی، وہ سخت درجہ ضعیف ہے، حد درجہ. سوائے ایک چیز کے اور کچھ ثابت نہیں ہے، وہ بھی جب اس کی حیات و سانس چل رہی ہو تو لا الہ الا اللہ اس کو پڑھنے کے لیے کہیں گے. ہم مجلس کے خاتمے کے وقت وہ دعا کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے خاتمے کے وقت کرتے تھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.